اللہ تعالیٰ سے بہت ہی مدد مانگتے ہوئے ہم سورت فلق اور سورت ناس کی تفسیر کریں گے اس دعا اور ان جذبات کے ساتھ کہ جس طرح آج اس نے ہمیں قرآن پاک کی آخری سیڑھیوں پہ چڑھنے کا موقع دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے آخری مرحلوں تک بھی پہنچائے اور ہم خیر اور عافیت کے ساتھ جنت میں پہنچے۔ شروع کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تفسیر۔ کہنے کو یہ دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک دوسرے کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ ہم دونوں صورتوں کا ترجمہ الگ الگ کر کے اس کی تفسیر اکٹھی کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت معنوی ربط ہے اس میں۔ سورۃ فلق اگر آپ دیکھیں تو ترتیب کے اعتبار سے سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے قرآن پاک کی۔ سورۃ کا نام سورۃ ہی کے لفظ فلق سے ہے اور فلق کا معنی پھاڑنا۔ مکی سورۃ ہے یا مدنی اس میں اختلاف ہے۔ ایک رکوع ہے، پانچ آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ لفظ قل سے سورۃ کا آغاز ہے اور یہ قل ہمارے دین کی سچائی کی بنیاد ہے۔ قل کا لفظ اس پیغام کا حصہ ہے جو تبلیغ کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں اس میں ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ اللہ کا پیغام قل اور لوگوں کی کہی سنی باتوں والا دین قالا۔ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بھی بات دین کے نام پہ کریں تو کہتے ہیں اس نے کہا، اس نے کہا، جبکہ دین اسلام کی بنیاد قل پہ ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ لولا الاسناد، اگر سند نہ ہوتی، یعنی وہ چین آف دی نریشن نہ ہوتی، تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا اور وہ دین بن جاتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس قل کی تعلیم کے لیے چنتا ہے۔ سچائی یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا۔ بہت سارے لوگ قرآن کے آغاز میں سوال کرتے ہیں کہ جو قرآن ہم سیکھنے جا رہے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے۔ تو آج ہی سے آپ اگلے کورس والوں کو بتا دیجئے کہ ہمارا مسلک قال اللہ وقال رسول، کیونکہ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ اگر اللہ کے نبی نے قرآن خود نازل کیا ہوتا اپنے اوپر تو کبھی یہ تو نہ کہتے کہ کہو، بلکہ آپ کہتے میں کہتا ہوں۔ کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ صبح کے رب کی۔ اگر آپ دیکھیں تو رب کا لفظ تو پہلے پارے سے چلتا آ رہا ہے، رب العالمین، ذرے کو کمال تک پہنچانے والی ذات۔ اعوذ کا لفظ وہی ہے جو تعوذ سے شروع ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعویذ کا لفظ بھی اسی میں چھپا ہوا ہے۔ اور معاذ کا لفظ پناہ کی چیز، معوذتین سورت فلق اور سورت ناس کا لقب ہے۔ تعویذ وہ چیز جس کے ذریعے سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ گویا کہ ہم پناہ میں آتے ہیں، کس کی؟ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ میں۔ اگر آپ لفظ پناہ پہ غور کیجئے تو جب بھی کسی سے پناہ مانگنے کا تصور آئے گا تو تین چیزیں ضرور ہوں گی۔ نمبر ایک، بذات خود پناہ مانگنا یعنی فعل، دوسرا وہ جو پناہ مانگ رہا ہے فاعل، اور تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جاتی ہے یعنی مفعول۔ اب آپ اس کو ذرا سا تھوڑا سا اپنے اوپر لے کے سوچئے، ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ جس چیز سے ہم خوف محسوس کرتے ہیں۔ اکیلے ہوتے اور کسی کو کہتے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو، تو پھر پناہ مانگنے سے مراد کیا ہے؟ کسی چیز سے خوف محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے میں دوسرے کی حفاظت میں جانا، کسی کی آڑ میں آ جانا، کسی سے لپٹ جانا، کسی کے سائے میں چلے جانا۔ اور جو شخص پناہ مانگتا ہے نا، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں، تو گویا کہ ایک خوف زدہ شخص کی پناہ ہے۔ کس سے؟ اس ذات سے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جب کوئی شخص کسی سے پناہ مانگتا ہے نا، کسی کی پناہ میں آتا ہے، تو وہ دوسرے لفظوں میں اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ میں خود اب اس مصیبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یا کر سکتا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ چلیے، جس سے پناہ مانگی جاتی ہے وہ کون ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیں تو بات بہت خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ جس سے پناہ مانگی جاتی ہے نا، وہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کوئی ایسا شخص یا کوئی وجود ہے جس کے بارے میں پناہ لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خوفناک چیز سے اس کو بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز کوئی مادی وجود ہے، مثلاً دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے قلعے کی پناہ میں آ گئے، گولیوں کی بچھاڑ سے بچنے کے لیے کسی خندق میں چھپ گئے، کسی دیوار کی آڑ میں آ گئے، ہاں، کوئی ظالم انسان تھا اس سے بچنے کے لیے حکومت یا پولیس کی پناہ میں آ گئے۔ تو گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی مادی چیز کے ساتھ پناہ لی، لیکن ایک دوسری پناہ ہے جس کا یہاں تذکرہ، اور وہ کیا؟ ہر قسم کے خطرے، ہر قسم کی مادی، اخلاقی، روحانی تکلیف دینے والی چیز سے میں ایک ایسی ہستی کی پناہ میں آتی ہوں جس کو میں دیکھ بھی نہیں پاتی، جو اسباب کا مالک، جو غیر مخصوص طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس یہ ایک عقیدہ ہے، آپ کہہ لیجئے کہ سورت فلق اور سورت ناس میں یہی مراد ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اور توحید کے عقیدے کا لازمی حصہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا کہتا قل اعوذ برب الفلق اور باقی چیزوں کی پناہ مانگے۔ جس جگہ قرآن نازل ہو رہا تھا وہاں مکہ والے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، کوئی جنوں سے مانگتا، کوئی دیویوں اور کوئی دیوتاؤں سے مانگتا، آج بھی لوگ مانگتے ہیں۔ اسی طرح پڑھے لکھے دولت مند لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، وہ مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، وہ ہوگا وہ۔ لیکن ایک بندہ مومن ہر قسم کی بلا اور آفت کے مقابلے میں خود کو کمزور کہتے ہوئے اللہ کو کہتا ہے اعوذ برب الناس اور اعوذ برب الفلق۔ سورج جن میں آپ پڑھ چکے کہ مشرقین مکہ جنوں سے پناہ لیتے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگتے تھے، سورج جن کی آیت 6 ہے۔ اور وہاں ہم سن چکے حضرت ابن عباس کی روایت کہ مشرقین مکہ جب کسی سنسان جگہ سے گزرتے تو پکار کے کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے رب یعنی اس جن کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فرعون کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر فرعون نے کیا کہا، فتو اللہ برکنی ہی، وہ اپنے ہی بل بوتے پہ اکڑ گیا، سورت زاریات کی آیت 39 ہے۔ یعنی فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنی ہی پناہ لے لی۔ تو گویا کہ جو اللہ کو پوچھتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے خوف میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن وہ لوگ جو نفس کے بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی پناہ، اپنی ذاتی چیزوں کی پناہ، پیسہ مجھے بچائے گا، عہدہ مجھے بچائے گا۔ حضرت مریم کے بارے میں ہم پڑھ چکے سورت مریم کی آیت 18 میں کہ جب تنہائی میں فرشتے کو انسانی روپ میں دیکھا تو اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اور یہی عمل حضرت نوح علیہ السلام کا ہم ایک دعا کی صورت میں دیکھ چکے کہ جب اللہ کی طرف سے ذرا سخت لفظ ملے کہ خبردار مشرک بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا، تو کہنے لگے ربی انی اعوذ بک ان اسلل، ان اسالک ما لیس لی بہ علم، میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ سورت ہود کی آیت 47 ہے۔ تو گویا کہ حضرت نوح نے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی مثال لے لیجئے، جب بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا ہم سے آپ مذاق کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں اور آپ اس کو کاٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ پہلی دعا فائنی قریب بک کی سورت فاتحہ کے بعد، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں، سورت بقرہ کی آیت نمبر 67 ہے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اعوذ برب الفلق کہہ کے۔ آپ کہیں گے سب کی مثالیں تو دے دیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی پناہ لی؟ تو بہت خوبصورت دعائیں ہیں مسنون دعاؤں میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں اکثر ایک دعا ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی اگر کوئی غلط کام میں نے کیا تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو اس کے نقصان سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا تھی، اور یہ ساری دعائیں آپ نے بھی یاد کی ہوں گی، اور نہیں ہوئیں ابھی تک یاد تو اب آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے جو تیری نعمت مجھے حاصل ہے کہ وہ چھن جائے، یعنی نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، اور تیرا غضب یکا یک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھئے، کبھی ان چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی؟ ہم پناہ مانگتے ہیں ظاہری چیزوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، لیکن پناہ مانگنے کی چیزیں تو یہ ہیں کہ اپنے رب سے برے اخلاق سے پناہ مانگیے، بری عادات سے پناہ مانگیے، اور ایک تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ اگلے کورس میں جو شارٹ کورس ہونے والا ہے، میں چاہوں گی کہ ہم یہ ساری دعائیں یاد کریں اور ان کو اپنی زبان پہ رکھیں، کیونکہ جب تک ان چیزوں سے پناہ نہیں مانگیں گے ہماری کردار سازی نہیں ہوگی۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ زید بن ارقم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، یہ لا يستجاب اور يستجاب بھی آتا ہے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، آپ بھی تو مانگیے۔ اس قرآن کی تعلیم سے اگر نفع نہ ملا تو کس کام کی چیز ہوئی؟ اور اس دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرا خوف نہ کرے، یعنی جو ابھی بھی دنیا کا خوف رکھے، لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگوں کے فتنوں کا ڈر، اور اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، یعنی ابھی بھی نفس میں دنیا دنیا حل میں مزید بھری ہوئی ہے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ کہ اللہ یہ قرآن پڑھ کے بھی میں اس قابل نہیں ہوئی کہ تو میری دعائیں قبول کر، تو اللہ تو مجھے اپنی پناہ دے دے۔ اسی طرح ایک اور دعا اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الدجیع واعوذ بک من الخیانۃ فانہ بئس البطانہ، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، یعنی بہت ہر وقت ہنگری رہوں، بھوکا ہی رہوں، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بری چیز ہے، یعنی کسی کے بد باطن ہونے کی علامت ہے کہ وہ خائن ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور آپ دیکھیں یہاں بھوک سے یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ اتنی بھوک نہ لگے کہ رات کو نیند ہی نہ آئے، یعنی غربت نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے الفاظ موتیوں کی زنجیر ہے، موتیوں کی لڑی ہے، ایک ایک موتی چننے کے قابل ہے۔ کون سی دعا پڑھیں اور کون سی چھوڑیں، مجھے تو اس وقت یہی لگتا ہے۔ ایک اور دعا نوٹ کیجئے گا، حضرت انس کی روایت ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے نبی اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیل الاسقام، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں کوڑ سے اور جنون سے اور جزام اور تمام بری بیماریوں سے. آپ دیکھیے کتنی مشکل بیماریاں, ان سے انسان جب پناہ مانگے تو اللہ اس کو پناہ دے گا نا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار, خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں آگ کے فتنے سے, ومن شر الغنا والفقر, اور مالداری اور مفلسی کے شر سے, یعنی اگر مجھے مال ملے تو مال کے فتنے میں نہ آؤں, یعنی اس سے غلط کاموں میں نہ لگ جاؤں, اور اگر مجھے مفلسی ملے تو کہیں اس کی وجہ سے میں تجھے ناراض نہ کر دوں. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور بس ایک آدھی دعا اور کر کے آگے چلیں گے. قطبہ بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والآمال والاہوا, اکٹھا پڑھیں گے تو, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والآمال والاہوا, اے اللہ میں برے اخلاق اور برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ ترمذی کی روایت ہے. اب آپ دیکھیے ان میں ایک ایک چیز ہمیں بدصورت کرنے والی ہے. اگر کسی کا اخلاق برا ہو, اس کے عمل برے ہوں اور اس کی خواہشات ہی اتنی بری ہیں, تو اس کو قرآن کی تعلیم نے کیا دینا ہے. اسی طرح شکل بن حمیت نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے. آپ نے فرمایا کہو, اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منیجی, خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی سماعت کے شر سے, یعنی میرے کان ایسی باتیں نہ سنیں کہ جو مجھے گناہ گار کر دیں, و من شر لسانی, اور اپنی بصارت کے شر سے, یعنی آنکھیں غلط چیزیں نہ دیکھیں, اور و من شر قلبی, اور میں اپنے دل کے شر سے, یعنی دل میں غلط چیزیں نہ آئیں, اور شر منیجی, شہوت کے شر سے, یعنی میرے جسم کے ایک ایک عضو سے خیر کا کام ہو, نافرمانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم یہ پیاری پیاری دعائیں مانگیں اور اللہ کی پناہ میں آئیں. کیونکہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, یہ من شر ما خلق میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی. تو یہ برے اخلاق, بری چیزیں, اس سے پناہ مانگنی ہے. پناہ مانگنے کی کچھ چیزیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی, وہ بھی ایک دعا میں ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے ملتی ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحدم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے, یعنی میں عاجز آ جاؤں کوئی مجھے دبا لے, اور سستی سے اور بڑھاپے سے, سستی سے اور بزدلی سے, والحرمی, میں نے حدم کہہ دیا, والجبنی والحرمی, اور بڑھاپے سے, والبخلی, اور بخل سے, سٹنجینس, اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے, اور زندگی اور موت کے فتنے سے. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت میں یا کچھ اور لفظ بھی ہیں, وَدَلَا اِدَّئِنِ وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ, اور قرض کے بوجھ سے, اور اس بات سے کہ لوگ مجھ پر غالب ہوں. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ایک آخری دعا ہے جو اللہ کے نبی سے ہمیں ملتی ہے. حضرت خولہ بنت حکیم کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو شخص کسی نئی منزل پر اترے, یعنی کسی گھر میں, کسی جگہ پہ, کسی شہر میں سٹاپ اوور ہو, تو یہ کہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ مانگتا ہوں مخلوقات کے شر سے. فرمایا اس کو کیا ہوگا, کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ اس منزل سے کوچ کر جائے. اور سفر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہونے کے ڈر تو ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے سمجھیے کہ مومن ہر خطرے, ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے, کسی اور کی پناہ میں جانے کا سوچتا نہیں. سب سے بے نیاز ہو کے رب کا نیاز مند ہو جائے. قل اعوذ برب الفلق, صبح کا رب, لفظ فلق کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے, یہاں لفظ رب الفلق ہے. فلق کا اصلی معنی ہوتا ہے پھاڑنا. اکثریت کی رائے کیا ہے کہ اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالنا, اسی لیے پھر ہم صبح کے رب کہہ دیتے ہیں. عربی زبان میں فلق الاصبح کہتے ہیں طلوع صبح کو. قرآن پاک میں ہم پیچھے پڑھ چکے, فالق الاصباح, صبحوں کو پھاڑنے والا، جو رات کی تاریکیوں کو نکال کر صبح لاتا ہے، سورۃ الانعام آیت 96 میں ہم نے پڑھا. اسی طرح فلک کا ایک دوسرا معنی خلق ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کے نکلتی ہیں. سوچ لے، کوئی بیج زمین سے نکلتا ہے، زمین کو پھاڑتا ہے تو کمپل نکلتی ہے. تمام حیوانات ماں کے پیٹ سے اس طرح پھاڑ کے دیواریں نکلتے ہیں. انڈے کو توڑیں تو پھر بچہ نکلتا ہے. چشموں کو دیکھیے، زمین پھٹتی ہے تو چشمے نکلتے ہیں. دن رات کے پردے کو چاک کر کے نمودار ہوتی ہے، حتیٰ کہ بارش کے قطروں کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ طور میں ودقہ، بادلوں کو چیر کر زمین کی طرف آتے ہیں تو ہر چیز پھٹتی ہے. بلکہ آپ اور میں پڑھ چکے سورۃ الانبیاء 38 میں، کانتا رتقن ففتقناہما، کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے پھر ہم نے جدا کیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ چھوٹی چیز پھٹے یا بڑی، بگ بینگ کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، یا ایک ایٹم ٹوٹے اور اس میں سے انرجی نکلے. گویا کہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے درجے پہ چیزوں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم. اللہ اکبر، رب الفلک، خود رب بھی مراد ہے صبح کا، اور صبح کو نکالنے والا بھی ہے. صرف لفظ رب الفلک اور رب بھی خلق، اگر ان دونوں کو الگ الگ کر لیں تو فرق مٹے گا. جس کو اب چھوڑ دیجیے اتنی ڈیٹیل میں جانے کو، لیکن بس اس چیز کو دیکھیے کہ من شر ما خلق، ہر وہ شر جس کو اپنے پیدا کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شر اللہ نے پیدا کیا؟ ہم تو اس کو لیتے ہیں کہ یہ بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کریں. تو یاد رکھیے کہ سب چیزیں پیدا تو اللہ نے کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں کے پیدا کرنے پہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہے اور کچھ کے پیدا کرنے پہ خوش نہیں ہے. ہم سب بس اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے کسی چیز کا شر ابدی شر نہیں رکھا. بظاہر ہمیں کچھ چیزیں ایسی لگتی ہیں کہ جو بظاہر نقصان دیں، مثلا سانپ ہے، اب وہ ڈستا ہے تو ہم کہیں گے کہ سانپ کا ڈسنا شر ہے؟ نہیں، سانپ اپنی حفاظت کے لیے ڈستا ہے، عام حالات میں نہیں ڈستا. پھر آپ دیکھیے کہ اگر سانپ ڈستا ہے تو اس میں بھی کتنی خیر ہے. تو گویا کہ ہر شر میں ایک خیر چھپا ہوا ہے. اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جو عموماً انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اس نے پیدا کی اس کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ اس کا اندھیرا پھیل جائے. رات کا اندھیرا کیسے؟ عموماً جرم رات کو ہوتے ہیں، چوریاں، چکاریاں، زنا، بدکاریاں اور جادو، ٹونے، جن، بھوت، یہ سب کچھ عموماً راتوں کو ہوتے ہیں. خطرناک درندے باہر اپنی کچھاروں سے نکل آتے ہیں، موزی جانور اپنی بلوں سے باہر آ جاتے ہیں، غلط کام کرنے والے راتوں کو نقاب پہن پہن کے نکلتے ہیں. اسی لیے یہاں غاسق سے مراد رات ہے، اور وقب داخل ہو جائے یا چھا جائے. اور کس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں؟ اگر آپ اگلی بھی چیز ساتھ میں لا لیں تو پھر آگے چلیں گے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی. لفظ نفاسات جمع کا لگ رہا ہے نا، نفاستن کی جمع، ٹھیک ہے؟ نفاساتن مؤنث ہے اور نفوس کی صفت ہے، یعنی من شر نفوس نفاسات، اس سے یہ مراد ہے، یعنی گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ. کالا جادو مراد ہے، عورتیں اور مرد دونوں ہی کرتے ہیں، لیکن مؤنث کا صیغہ اس میں. جادوگروں کی شرارتوں سے، پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں سے، پھلیوں سے، کیونکہ عموماً ایسی چیزوں کو حاصل کر کے پھر اس پہ جادو کیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی جو ایک بات آتی ہے وہ فٹ ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں تاکہ آپ اس بات کو اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں تو اس وقت کیا حالات تھے. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، بشری کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی جادو کا ہو جانا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ ساری کیفیات جو انسانی طبیعت کا خاص ہے، اور اس سے نبی کی شان نہیں گھٹتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے. نبی کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے ان کے انسان ہونے پہ حرف آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جادو ہو گیا تھا اور اس کے توڑ کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں، بلکہ سورۃ فلق اور اس کے بعد اب اگلی سورۃ جو ہم پڑھیں گے سورۃ ناس، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا اور اس جادو کے علاج کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں پانچ آیتیں اگلی صورت کو ملائیں گے, دونوں کی جتنی آیتیں نا اتنی گرے تھیں, اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ گریں کھلتی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے نکلتے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہر حجت پوری کر دی. کس طرح سے دنیا میں غلط چیزیں ہو سکتی ہیں, اور جب کبھی کسی کے اوپر جادو ہو, کوئی اور کام ہو, پھر وہ امتی کیا کرے. نبیوں کا کردار ایک رول ماڈل ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو چاند نکلا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا, اللہ کی پناہ مانگو, حاض الغاسق اذا وقب, یہی ہے وہ الغاسق جب کہ وہ چھا جائے. مسند احمد, ترمذی, نسائی اور روایات میں بھی ہے. یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہاں چاند کے گرہن کی طرف بھی اشارہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہم سب سے کیا مانگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے. اب اگر آپ اس آیت کے پورے مضمون پہ غور کریں, صرف میں آپ کو عربی کے لفظوں پہ غور کراؤں گی, پھر بعد میں اگلی صورت کے ساتھ اس پہ ہم دوبارہ ایک نظر پیچھے ڈالیں گے, تو آپ دیکھیے کہ کل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں رب کی. لفظ رب کو بس واحد لکھ لیجئے, یعنی ایک ذات کی پناہ ہے. ٹھیک ہے, کس چیز سے؟ من شر ما خلق نمبر ایک, من شر غاسق اذا وقب نمبر دو, من شر النفاثات فی العقد تین, اور و من شر حاسد اذا حسد. یعنی اگر ہم کھول کے گنے تو چار چیزوں کے شر سے ایک ذات کی پناہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چاروں چیزیں کون سی ہیں؟ جو بیرونی ہیں. انسان کو جتنے بھی خطرے لاحق ہوتے ہیں نا, وہ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ظاہر کے باہر کے, جیسے ابھی ادھر دیکھے اندھیرے کا خوف, جنوں جنیوں کا خوف, جادو ٹونے کرنے والوں کا خوف, اور لائک دس حاسدوں کا. اب آپ ذرا اگلی صورت پہ چلیے تو آپ کو اس کا اپوزٹ دیکھے گا. سورت ناس,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
خوبصورت ترتیب دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. وہاں کیا تھا؟ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی. ٹھیک ہے, یہاں تین صفات بیان کی ہیں رب کی, رب الناس ملک الناس الہ الناس. وہاں ایک ذات سے تین سے چار چیزوں کی پناہ طلب کی تھی, یہاں دیکھیے برب الناس ملک الناس الہ الناس کے بعد من شر الوسواس الخناس, ایک چیز کی پناہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک ذات سے تین چیزوں کی پناہ طلب کی گئی, اور یہاں ایک ذات کے تین مختلف ناموں کے ذریعے ایک چیز سے پناہ طلب کی گئی, اور وہ کیا ہے؟ شر الوسواس الخناس, اندر کے اٹھنے والے وسوسے, جن کو وسوسے ڈال کر وہ بھاگ جاتا ہے, شیطان کا نام ہے الوسواس اور الخناس, کیونکہ وسوسہ ڈال کے وہاں نہیں بیٹھتا, بلکہ الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. کون سے لوگ؟ من الجنتی والناس, انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی. گویا کہ یہاں اللہ کی تین صفات کا ذکر کر کے ایک شیطان سے پناہ طلب کی گئی. دوسرا بڑا خوبصورت رب دیکھیے گا, پہلی صورت میں جو تین چیزیں ہیں یہ بیرونی ہیں, آؤٹ سائڈ, اور یہاں کیا ہیں؟ بیرونی, یعنی انسان کو پیش آنے والے ہر ممکن خطرے سے پناہ مانگ لی. اندر کے خطرے, باہر کے خطرے, نفس کی جنگ, باطن کی جنگ, اور ان سب سے پناہ جس ذات سے لی وہ ایک ہے, چاہے اس کو رب الفلق کہیں, رب الناس کہیں, ملک الناس کہیں, الہ الناس کہیں. اور یہ وہ صورتیں کہ جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا توڑ کرتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے تو آپ اس جادو کے اثر سے نکلتے آ رہے تھے, پھر یہاں ایک اور چیز بھی نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. آج کسی کو اگر شک ہوتا ہے کہ میرے پہ کسی نے جادو کر دیا, ٹونا کر دیا, کسی کے پاس مت جائیے. آپ سے بڑا عامل کوئی نہیں ہے, شرط ہے کہ آپ اس قرآن پہ عمل کریں. دیکھیے, ایک تو لفظ ہے نا عامل نجومی, اور ایک عامل کون ہے؟ عمل سے. آپ قرآن پر جتنا عمل کرتے جائیں گے آپ اتنے بڑے عامل بنتے جائیں گے. وہ جو عامل نجومی ہے نا, ان سے شیطان ڈرتے ہیں یا شیطان ان کے قابو میں ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ شیطان ان کی بات مانتا ہے. اور جو اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں نا, ان سے رب پیار کرتا ہے, رب ان کی مانتا ہے. الَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جان لو کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو ان کو کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں. تو اللہ کو ایک بندہ مومن کی بڑی قدر ہے, اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا, اس کے اوپر اپنی ساری محبتیں نچھاور کرتا ہے. یقین کے ساتھ پڑھیے, جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا ویسے ہی آپ پڑھیے. کوئی اس کے بارے میں چلے کاٹنے اور اس کے لیے کہیں قبر پہ جانا, کچھ کر کرا کے کرنا کرانا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ساری ضرورت اس بات کی کہ آپ اس کے معنی پہ غور کریں. اور یاد رکھیے کہ ایک ایمان والے کا اللہ کے ساتھ تعلق ان آیات میں دکھتا ہے. ہر مخلوق میرے رب کے قبضے میں ہے, دوا کھاؤں گی تو بھی فائدہ اس نے دینا ہے, جادو اگر کوئی انجیکشن لگواؤں گی تو فائدہ اسی سے ہونا ہے, تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جیسے عموماً دیکھیے کہ لوگ سر درد کے لیے اسپرین کھاتے ہیں نا. اب کوئی بھی پین کلر اگر آپ لیتے ہیں تو اثر کس میں ہے؟ دوا کا علاج اس دوا میں ہے نا. اب وہ پین کلر آپ خود کھا لیں, ڈاکٹر کھلا دے, نرس کھلا دے, کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں نا. اصل شفا یا اصل علاج تو اس دوائی میں ہے نا. اب اس کے اوپر آ جائیے, قرآن پاک شفا ہے, یہ آیتیں شفا کی ہیں. اب میں پڑھوں, آپ پڑھیں, کوئی پڑھے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے ایسے وقتوں میں اپنا وقت, اپنا مال اور اپنا ایمان نہیں ضائع کرنا چاہیے دوسروں کے پیچھے بھاگ کے اور کچھ کرا کے. مجھے کسی سسٹر نے ایسی کچھ بتایا کہ ان کو کوئی وہم تھا, یا اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دور کرے, حقیقی طور پہ ہوگا, تو ان کو کسی نے طریقہ کیا بتایا کہ آپ پانی کے اندر بیٹھ جائیں اور کپڑوں کے سمیت ہی, میں نے پوچھا ان سے تو کہتی ہاں کپڑوں کے سمیت, اور اس پانی کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی بار کچھ صورتیں پڑھنی تھی, اور اس پانی کو پھر بعد میں زمین پہ بھی نہیں گرانا, اور اس کو جا کے پتہ نہیں بعد میں کیا کچھ کرنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے, آپ پانی میں بیٹھ کے یہ سب کچھ جو کریں گی تو ظاہر ہے پانی میں آپ باتھ روم میں جا کے بیٹھیں گی نا. کس مختصر یہ کہ وہ اتنا مشکل طریقہ علاج تھا, کہنے لگی کچھ دن کر کے میں نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا کہ آپ خود پڑھیں گی تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا؟ کہتی کہ نہیں, وہ پانی بھی تو وہ مولوی صاحب یا جو بھی تھے روحانی, انہوں نے پڑھ کے دیا ہوا تھا. یعنی پڑا ہوا کوئی پانی تھا جس میں یہ بیٹھتی تھیں, پھر یہ خود کچھ صورتیں پڑھتی تھیں, اور اس کے بعد اس پانی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتی تھیں. ایسی مشکل میں اللہ نے نہیں ڈالا. اور جب ہم کہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایسے آسان طریقے سے علاج کیا تو لوگ کہتے ہیں لو اس سے فائدہ تھوڑی ہوگا, یہ تو ہوتے ہی کچھ اور بتائیں. ہمارا اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ مشکل پسند ہو گیا. ہم کہتے ہیں ذرا مشکل طریقے ہوں, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کے, اندھیرے میں دور جا کے, کسی قبر پہ جا کے, تو اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کی ساری اللہ کی پناہ میں کب آئیں گے؟ جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا. آپ اور میں ان تمام بری چیزوں سے تب بچیں گے جب ہم اللہ کی بات مانیں گے. اللہ کی ذات ہم سب کے اوپر مہربان ہے. تو اس لیے آپ اور میں ہمیشہ یہی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بری چیزوں سے بچا, کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہ آ جائے کہ جو ہمیں ان چیزوں پہ لے آئے. اور جادو ٹونا حق ہے. سورت بقرہ میں ہم پڑھ چکے آیت 102 میں, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے. اسلام میں جادو کا کوئی حصہ نہیں ہے, جادوگر کے لیے سزائے موت ہے. آج اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس ملک کے سارے جادوگر یا تو توبہ کرائے جائیں گے یا پھر اس کے بعد وہ مار دیے جائیں گے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جادو کو 7 کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جادوگر کو کبھی بھی خیر نہیں ملتی, سورہ طہٰ میں ہم پڑھ چکے. آخری چیز اس آیت میں جو ہم نے پڑھی حسد کی, اس کو بھی دیکھ لیجیے. حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی نعمت پہ نہ صرف یہ کہ جلنا بلکہ یہ چاہنا کہ یہ مجھے مل جائے, چلو مجھے نہیں ملتی اس سے چھن جائے. بھئی آپ کو کیا ملا؟ کسی کا بیٹا ہے, آپ کا نہیں ہے, اس کا مجھے بیٹا ملے نہ ملے اس کا مر جائے، آپ کو کیا ملا؟ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. اور حاسد جب تک حسد کرتا ہے نا تو خود کو جلاتا ہے، اور جب زبان پہ لے آتا ہے غلط باتیں کرتا ہے تو دوسروں کا دل دکھاتا ہے. اس لیے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے اور تقدیر پہ خوش رہنے والے کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح کر کے جلاتے نہیں. کریں کیا؟ آپ دیکھیے، آپ بھی چاہتے ہوں گے، میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ سے حسد نہ کرے، یہ تو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، یہ تو سچ ہے. لیکن بچنے کے کچھ طریقے نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات، وہی اللہ کی پناہ مانگے، ٹھیک ہے، حاسد کے شر سے امان پانے کے لیے. پھر دوسری بات، اللہ پر بھروسہ رکھے، یقین پیدا کرے اپنے پر. پھر اگلا ایک طریقہ کیا ہے، یہ یقین رکھیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پھر اگلی چیز، حسد کرنے والے کی باتوں پہ صبر کیجیے، اس کو آگے نہ لے جائیں، یا بے صبرے ہو کر اس بات کے جواب میں کوئی ریئیکشن شو نہ کر دے. پھر اس کے بعد یہ کہ حسد کرنے والے کی یہ باتیں کتنی ہی بری کیوں نہ لگیں، آپ تقوی پہ قائم رہتے ہوئے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہ کریں. پھر اگلی بات، اپنے دل کو اس کی فکر سے خالی کر لیں، اگنور کریں، ہے ہی نہیں، کرتا ہے حسد تو کرے، کرتی ہے تو کرے، مجھے کیا. اور اس سے بھی اگلا درجہ آپ کا پتہ کیا ہے، کہ حاسد کے ساتھ بدی سے پیش آنے کی بجائے بھلائی اور احسان کا برتاؤ اختیار کریں، اس کو تحفہ دے دیں، اس کو کھانا بھیج دیں، اور اس کو دشمن بنانے کے بجائے دوست بنائیں. پھر اگلی بات ہے کہ اس حاسد کو حسد کے نقصان بتائیے. حدیث میں آتا ہے کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے. اس کو توحید سکھائیے، اللہ کی رضا سکھائیے. اور اسی طرح آپ دیکھیے، ایک آخری بات کر کے ختم کروں گی اس بات کو ادھر، کہ پھر آپ اپنی نعمتوں کا زیادہ ایکسپوجر بھی تو نہ کیا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری کسی چیز کو نظر نہ لگے یا کوئی ہم سے حسد نہ کرے، تو آپ ان نعمتوں کو اتنا مظاہر کیوں کرتے ہیں؟ حسن اللہ دے دے تو چمکا کے اور پیش کرتے ہیں. بچے، اولاد، نعمتیں جو بھی ہیں، تو خوبصورت چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں، دکھانے کی نہیں ہوتی. ایون اپنے قرآن کا بھی اظہار نہ کیا کریں، اپنے علم کا، اپنے حفظ کا. جو چیز آپ پیش کریں گے اس کو ہوا لگتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا پودا باہر نکلتا ہے، اس کو ذرا سا اس کی جڑوں کو دیکھیں کتنی گہری ہیں، تو ہوا لگے گی، پودا مرجھا جائے گا. تو جب کوئی نعمت ہے تو وہ ہے، اپنے لیے رکھیے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آج کے دور میں اتنا زیادہ پمپ اینڈ شین بتر ہے کہ ہم تھوڑا ہوتا ہے اور زیادہ بنا کے دکھاتے ہیں. چیز اپنی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ہے. تو حق تو ان صورتوں کا نہیں پورا ہوا، لیکن وقت پورا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ صورتیں ہم نے اپنے ہر کورس کے آخر میں کی ہوئی ہیں، اور ہر دفعہ اس میں مختلف چیزیں ہیں. کبھی آپ کا دل چاہے تو آپ دوسری بھی چیزیں سن سکتے ہیں تاکہ آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس پورے قرآن کی ایک ایک بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. مجھے تو اس موقع پہ سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، وہ اپنے نفس کے شر کا خوف ہے، کہ اللہ اس قرآن کے پڑھنے کے بعد کہیں میں اپنے نفس کے کی فتنوں میں نہ جاؤں، اور میرے اندر کوئی بڑائی کا احساس نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ عاجزی عطا کرے، اور پورے قرآن میں جو غلطیاں، کمیاں، بیشیاں ہو گئیں، اس کو دور کرنے کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس سے آگے لے کے چلے. آپ سب کو آخر میں ایک ہی دعوت دوں گی کہ اس سفر کے اس انٹرول پہ، یہ سفر کا اختتام نہیں ہے، ابھی منزل نہیں ملی آپ کو، ابھی ایک بیچ میں سٹاپ اوور آیا آپ کا. جیسے پاکستان جاتے ہوئے بیچ میں آپ پہلے لندن رکتے ہیں، پھر دبئی آتے ہیں، پھر کہیں پاکستان ہے، تو یہ ایک قسم کا آپ کا بیچ میں تھوڑا سا سٹاپ آیا. اب اس اگلی فلائٹ نہیں لیں گے تو منزل پہ نہیں پہنچیں گے نا، اور اگلی فلائٹس میں چھوٹے چھوٹے جنکشنز ہیں. انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کچھ شارٹ کورسز ہیں. سفر کچھ ایسے ہی ہوگا کہ آپ سے لے کے رمضان تک کے بیچ میں آپ کو وہ چیزیں سکھائی جائیں گی جو آپ کو فائدہ دیں، اور اسی دوران آپ اپنے بچے ہوئے ساری چیزوں کو میک اپ کیجئے. کسی کے ٹیسٹ، اسائنمنٹس رہتے ہیں. پھر اگلا سٹیپ اس کا جو ہوگا وہ دورہ قرآن آپ سب نے کرنا بھی نہیں، کروانا بھی ہے اس سال. آپ سب کو انشاءاللہ اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیں گے کہ ابھی سے اپنے ارد گرد جگہیں ڈھونڈیں کہ آپ نے کہاں بیٹھ کے اس جگہ اس دفعہ دورہ قرآن کروانا ہے. اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد کے لیے نور اللہ نور کورس کے لیے ابھی سے آپ لوگ کوشش کریں اور اپنے آپ کو ہک اپ کریں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ بر رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.